तफसीर सूरत ज़ारियात मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू और 60 आयात हैं। अल्फाज और कलेमात की तादाद 360, हुरूफ की तादाद 1,559 है। 1,559। इसका पहला ही लफ्ज है जारियात, इसमें सूरत का नाम जो है वो रखा गया है। और इस सूरत का मरकजी मजमून जो है, इसका बड़ा हिस्सा आखरत के मौजू पर है और आखिर में तौहीद की दावत जो है वो भी पेश की गई है। और साथ ही अल्लाह ताला ने चंद कौमों के हालात के इशारात सामने रखे हैं ताकि अहले मक्का भी और रहती दुनिया तक के लोग जो हैं वो इबरत हासिल करें कि जब अल्लाह के कलाम को और अल्लाह के पैगंबर को और अल्लाह को झुठलाया जाता है तो फिर उस कौम का अंजाम क्या होता है। और जो है वो आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप सूरतों के नाम याद करें, और सूरतों के नाम का याद करना, सूरतों के अल्फाज का याद करना और कुरान के अल्फाज के मानी याद करना, उन पे तदब्बुर करना, ये हम सब की कुरान से मोहब्बत जो है उसके ऊपर एक सदाकत है, कुरान से मोहब्बत की अलामत है, कुरान से मोहब्बत का इजहार है। तो हम इस पर जितना ज्यादा वक्त देंगे इससे जो है वो हमारे कुरान के कुर्ब से भी और अल्लाह के कुर्ब में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो आप में से जो है वो किस किसने याद किए हैं, सूरतों के नाम याद किए हैं? तो माशाल्लाह कुछ लोगों ने याद किए हैं और एक बहन से हम कहते हैं कि वो सुनाएं, और कुछ लोग जो हैं अब याद करने के मराहिल में हैं। तो आप सबको सूरतों के नाम, सिपारों के नाम, अल्लाह के नाम, ये सब याद करने हैं। तो बहरहाल हम एक बहन से कहते हैं कि वो हमें सूरतों के नाम पढ़कर सुनाएं, क्योंकि सूरत ज़ारियात जो है इसकी कुछ आयात 26वें पारे में हैं और कुछ 27वें में हैं। तो गोया कि हम वैसे भी कुरान के आखिर पर पहुंच रहे हैं।
अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सूरतों के नाम अल फातिहा, अल बकरा, आले इमरान, अनिसा, उल माईदा, अल अनआमुल आराफ, अल अनफालुत तौबा, यूनुस, हूद, यूसुफ, वर्रअ, इब्राहीम, अल हिजर, नहलुल, अल कहफ, मरियम, ताहा, अल अंबिया, उल हाज, अल मुमिनून, नूर, अल फुरकान, शुआरा, अन्नम्लु, अल कसस, अल कबूत, الروم لقمان السجدة الأحزاب سبا فاتر ياسين الصفات صاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم القمر الرحمن الوقيع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجموع المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحق المعارج النور الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات نبأ النازعات عبس التكبير الانفتار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل أضواها أنشره التين العلق القدر البين الزلزال العاديات قارعة تكاثر العصر الحمزات الفيل قريش المعروف الكوثر الكافر النصر المسد الإخلاص الفلق وآخر والناس سورة القرآن.
تكبير. جزاك الله. سورة الزاريات والزارياتي ذروة قسم ہے زاریات کی، قسم ہے ان ہواؤں کی، ذروہ جو گرد اڑانے والی ہیں. زاریات کا لفظ زال را واؤ سے ہے اور اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں اس لفظ میں. نمبر ایک، ہوا نے ٹکڑے ٹکڑے کی بھی چیز کو اٹھایا. نمبر دو، دور لے گئی، پھیلا دیا، اڑایا. زاریاتن. اور آپ دیکھیے کہ زاریات کے بعد جو ہے یہ جیسے بکھیرنے والی، پراگندہ کرنے والیاں، اور زاریات اسم فاعل ہے. اس کے بعد ذروہ الگ سے آیا ہے. ذروہ یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے پھر اڑنا، جدا کرنا، بکھیر دینا. فالحاملاتی وقرا، حاملاتی ہا میم لام سے، اور معنی ہے حمل کا معنی کیا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانا. فل حاملاتی پھر اٹھاتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے تا تا یہ منس کے لیے آ رہا ہے، اور کیا اٹھاتی ہیں، وقرا بوجھ. وقر جو ہے یہ بوجھ، اور مراد کون سا بوجھ ہے، پانی کا بوجھ. اوقار اس کی جمع ہے، وقر واحد ہے. فل جاریاتی پھر جاری ہو جاتی ہیں، پھر چلتی ہیں. تو جاریت ان کی جمع ہے جاریات، کہ پھر وہ چلتی ہیں. کیسے چلتی ہیں، یسرا آہستہ آہستہ. یسر جو ہے، ویسے آہستہ کے لیے، نرمی کے لیے قرآن میں چھ لفظ آئے ہیں اور یہ چوتھا، جیسے آپ سمجھ لیں چوتھا اس کا درجہ. تو تیز رفتاری سے چلنے کے باوجود ان میں کوئی ہچکولا نہیں ہوتا، کوئی جھول نہیں ہوتی، کوئی جو ہے وہ جیسے اوپر نیچے جیسے ہونا ایسے نہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی ملامیت کے ساتھ جو ہے ہوائیں چلتی ہیں. پھر وہ کیا کرتی ہیں، فل مقسماتی امرا، پس وہ تقسیم کرتی ہیں. امرا حکم. اب آپ دیکھیے کہ پہلی چار آیتوں میں جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے. اب یہاں پہ یہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ مفسرین میں اس کے بارے میں اختلاف ہے. رہی یہ بات کہ وزاریاتی ذروہ فالحاملاتی وقرا، اس میں تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ زاریات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں. پہلی آیت جو ہے یہ جو اٹھاتی ہیں گرد کو اور پھر اڑاتی ہیں ان کو، اٹھا کر پھر اڑا دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں، تو کیا چیزیں مراد ہیں، ہوائیں. اور فل حاملاتی وقرا، اس سے مراد جو ہے بھاری بوجھ اٹھانے والیاں، تو اس سے مراد بھی وہ ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں. اب رہی بات کہ جو اگلی دو باتیں ہیں، جو دو صفات ہیں، فل جاریاتی یسرا، فل مقسماتی امرا، اس سے کیا مراد ہے. اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. ایک گروہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس سے مراد بھی ہوائیں ہیں، کہ پہلے ہواؤں نے جو ہے وہ کیا کہ ہوائیں جو ہیں وہ گرد اڑاتی ہوئی جب چلتی ہیں، اور گرد کو جب وہ اڑاتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں، بادلوں کا بوجھ. اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر روئے زمین کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جتنا جتنا حکم ہوتا ہے نا اتنی اتنی بارش وہ وہاں پہ برسا دیتی ہیں. بارش جب برستی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہوا کے رخ, ہوا کا رخ بھی جو ہے وہ بادلوں کا تعین کرتا ہے اور بادلوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے, گویا کہ پھر بارش جو ہے جو تقسیم ہوتی ہے فل مقسماتی امرا, اس سے مراد کیا ہے کہ پانی کی تقسیم اور یہ ہوائیں کرتی ہیں. دوسرے گروہ نے الجاریاتی یسرا سے مراد تیز رفتاری سے چلنے والی کشتیاں مراد لی ہیں. فل جاریاتی یسرا سے کیا مراد لیا, ایسی کشتیاں جو بڑے آرام سے تیزی سے چلتی ہیں پانی کے اندر اور ان کے چلنے میں کوئی جھول نہیں ہوتا, کوئی ہچکولا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو چوتھی آیت ہے فل مقسماتی امرا, اس سے مراد انہوں نے فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کی قسمت کی چیزیں, نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں فکروں کا مطلب انہوں نے بیان کیا, ان کے بارے میں آتا ہے یہ والی دو فکرے جو ہیں آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4, فل جاریاتی یسرا فل مقسماتی امرا, ان دو فکروں کا مطلب بیان کر کے فرمایا, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا. تو انہوں نے جو ہے یہی مطلب بیان کیا کہ کیا کہ الجاریاتی یسرا سے مراد تیز رفتاری سے چلنے والی کشتیاں اور المقسماتی امرا سے مراد پھر فرشتے جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اسی طرح ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کہ وہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو ابن القوا الف لام کیف کشمیر والا وہ الف حمزہ, تو ابن القوا نامی شخص نے ان سے اس سورت کی 4 ابتدائی آیتوں کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا والذاریاتی ذروا سے مراد تیز ہوا ہے جو مٹی اڑاتی ہے, فالحاملاتی وقرا سے مراد بادل ہے جو بارش کا پانی اٹھائے پھرتا ہے, فل جاریاتی یسرا سے مراد کشتیاں ہیں جو سمندروں میں ہوا کے سہارے سب روی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور فل مقسماتی امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کے درمیان بارش, روزی اور دیگر اسباب زندگی تقسیم کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے سامنے جو ہے یہ پہلی 4 آیتیں جو ہیں اس کے معنی آئے, اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہواؤں کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے تو سورت زاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک اللہ تعالی نے ایک طرف ہواؤں کے عجیب جو تصرفات ہیں, عجائب جو ہیں ہواؤں کے, اس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی, اور سرما کے سردی کے موسم کے جو دھاریوں والے بادل ہیں یہ جو ہے نا فلحاملاتی وقرا, ان کی قسم کھائی, اور یہ ان کی قسم کھا کر دراصل وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلا رہے تھے اور قرآن کے اندر جو عذاب کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ جزا اور سزا کا جو دن آنے والا ہے اس کو جھٹلا رہے تھے, تو یہاں پہ ان چیزوں کی قسم کھا کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ تم عذاب کی جلدی میں جاتے ہو اور اللہ تعالی کی قدرت جو ہے وہ کیسے اور کیسے ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ بہت شان و شوکت والا ہے, بہت صفات والا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں, کہیں فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں, کہیں گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں. والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا, تو یہ ساری جو مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے فرمایا انما توعدون لصادق, تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سچا ہے, حق ہے یہ چیز جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے. تو توعدون جو ہے, اگر کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے وعد کا لفظ ذوی الاضداد میں سے ہے, تو اگر وعد वाद इसके मानी लिए जाएं तो ये है कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो सच्चा है, और अगर वईद वईद के मानी में लिया जाए तो जिससे तुम्हें डराया जाता है वो चीज हक है, सच है। तो अहले मक्का शिर्क कर रहे थे और ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो कयामत का वादा उनसे किया जाता है कि कयामत आएगी, तो कयामत के आने से उनको खबरदार किया जा रहा है। और वईद के मानी में अगर लें तो फिर क्या है कि क्योंकि बाज लोगों ने इसको वादे के मानी में लिया है, बाज ने वईद के मानी में लिया है, दोनों ही माने अपनी जगह सही हैं। और वईद के मानी में ये है कि जिसका तुम्हें खौफ दिलाया जाता है वो सच्चा है। وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ और बेशक दीन जरूर पेश होने वाला है। और दीन क्या है आपको पता ही है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा का। तो दीन के मानी जो है वो जिंदगी गुजारने का तरीका भी है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और इसके मानी जो है वो कयामत का दिन भी है। और यहाँ पे कयामत का दिन मुराद है, जजा और सजा का दिन मुराद है। वह इन्नद दीना लवाके और जजाए आमाल जरूर पेश आनी है। तो आप देख लीजिए कि शुरू में जो कसम खाई गई है तो कसम खाने का मकसद क्या है, कसम खाने की वजह क्या है कि जिस तरह हवाएं नजर नहीं आती, आप देखें तो हवाएं नजर तो नहीं आती ना, चलती हैं, महसूस होती हैं लेकिन नजर नहीं आती, कयामत जो है वो भी चल पड़ी है ना, नजर नहीं आ रही, पोशीदा है लेकिन आकर रहेगी। और अमाल की जजा और सजा उसका लोग जो इनकार कर रहे हैं वो भी जो है वो कयामत का दिन आकर रहेगा और फिर जो है वो हिसाब किताब होकर रहेगा, लवाक़िअ। और आप ये बात याद रखिएगा कि लवाक़िअ इसके मानी क्या है कि जरूर वाकया होकर रहेगा, ऐसा नहीं है कि कयामत के आने में जो है वो कोई शक हो। कसमें जो हैं उनमें इस्तदलाल है, उसमें दलालत है कि जिस तरह ये अजीबो गरीब हवाएं उठती हैं चलती हैं, ये क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की अजमत की जो है वो निशानियां हैं। इसी तरह ऐसी अजीमुल कुदरत जात के लिए कयामत का वाकया करना कौन सा मुश्किल है। तो ऐसा रब जो है वो अगर कयामत को ले आए, जो कि वो कह रहा है कि एक तरफ कहा लसादिक दूसरी तरफ कहा लवाकिअ, तो ये भी ताकीद के मानी है कि एक ही लफ्ज के लिए एक ही बात के लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो है उसका चुनाव किया गया ताकि लोग जो है इसका एहसास कर सके। तो बताया जा रहा है कि इंसान तेरे आमाल जो हैं इसके मुताबिक सजा या जजा दी जाएगी। तो दुनिया जो है वो क्या है, इंसान के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक इम्तहान गाह है। तो इम्तहान के नतीजे का दिन आने वाला है। वस्समा इजातिल हुबुक, कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की, कसम है राहों वाले आसमान की, कसम है जालदार आसमान की, कसम है धारियों वाले आसमान की। तो आप देखें कि मुख्तलिफ जो है कुरान उसमें मुख्तलिफ तर्जमे हमारे सामने आ रहे हैं ना, तो हम देख लेते हैं कि हुबुक जो है ये कहते किसे हैं। हुबुक का लफ्ज जो है हा बा काफ से निकला है और इसके मानी होते हैं बांधना, गिरा लगाना, यहीं से ये लफ्ज मजबूती और उस्तवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए जैसे जातिल हुबुक इस्तेमाल हुआ है तो हुबुक रास्तों को भी कहते हैं, लहरों को भी कहते हैं, जो हवा के चलने से रेगिस्तान की रेत पर पैदा हो जाती हैं। आपने कभी देखा कभी किसी रेगिस्तान में जाने का, या रेत बहुत सी कहीं पड़ी हुई है उस पे उसको देखें आप जरा, आप इसकी ना इसको देखिएगा, इस आयत और इस लफ्ज को समझने के लिए आप जरूर रेत को देखें कि रेत कहीं रखी भी रख दें आप या रखी भी है और कहीं कोई मकान ही अगर बन रहा है तो आप देखें कि जब जोर की हवा चलती है तो क्या होता है कि वो जो रेत है ना, हवा के चलने से जो रेत है उसके अंदर जो है वो जैसे उसके अंदर निशेबो फराश पैदा हो जाता है, तो उसके अंदर रास्ते से बन जाते हैं। इसी तरह अगर कहीं पानी ठहरा हुआ हो, पानी रुका हुआ हो और हवा चले जोर जोर से, तो उसकी वजह से भी पानी के अंदर जो है वो रास्ते से बन जाते हैं। तो क्या बात सामने आ रही है कि ऐसी रेत जिस पर हवा चल जाए और ऐसा पानी जिस पर हवा चले तो उससे जो राहें सी बन जाती हैं उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो लहरों को भी कहते हैं हुबुक, और इसी तरह रेगिस्तान की रेत पर जब हवा के चलने से वो रास्ते से बनते हैं तो उसके लिए भी हुबुक लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह घुंघरियाले बालों में जो लटे सी बन जाती हैं उनके लिए भी हुबुक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब आसमान को हुबुक क्यों कहा गया? इसलिए कि आसमान जो है उस पर भी मुख्तलिफ तरह की शक्लों वाले बादल छाए रहते हैं। आप देखें बादल है ना, हवाएं उनको उड़ाती हैं, तो हवाओं की वजह से, हवा के असर से बादलों में बार बार तगैयुरात पैदा होते हैं, उनकी शक्लें कायम नहीं रहती। बादलों की शक्ल कभी कुछ बनती है कभी कुछ बन जाती है। इसी तरह रात के वक्त अगर आसमान पर आप तारे बिखरे हुए देखें तो तारे भी लगता है कि अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, कभी एक तरफ को लग रहे होते हैं कभी दूसरी तरफ को। आप अगर देखें तो उनकी शक्ल भी कायम नहीं रहती, कभी किसी शक्ल से मुशाबे होते हैं कभी किसी शक्ल से, और आपस में उनकी शक्लें मिलती भी नहीं है। इसी तरह जो है वो कपड़ा जब बनाया जाता है ना, तो कपड़ा जब बनाया जाता है तो कैसे बनता है? जो कपड़ा बनाता है ना जुलाहा, उसको कहते हैं हबाक, अरबी में उसको भी हबाक कहते हैं, और हबा का के मानी होते हैं हबा का सौब, कपड़े का बुनना। अब हबा का हावे को सौब के मानी क्या है? जुलाहे का, कपड़े को कारीगरी से बुनना, महारत से बुनना, उम्दा कपड़ा बनाना। कपड़ा बुनते वक्त एक धागा तूल की तरफ जाता है लंबाई की तरफ और एक धागा अर्ज चौड़ाई की तरफ जाता है। तो अब क्या है, यानी एक रास्ता लंबाई का है धागे का और एक चौड़ाई का है, तो हुबुक का लफ्ज इस तरह रास्ते के मानी जो है वो देता है। तो आसमान की कसम जिसकी तूल और अर्ज दोनों अतराफ में बेशुमार राहें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उसका चौक बनाती चली जाती हैं। और ये जो राहें हैं ये कैसे बनती हैं? या तो ये कि फरिश्ते चलते हैं आसमान में तो फरिश्तों की गुजरगाहें हैं, हमें नजर नहीं आती, या फिर ये कि सैयारे, ये मुख्तलिफ सैयारे जो आसमान में चल रहे हैं, कोई लंबाई पे कोई चौड़ाई पे, बहरहाल आप पीछे पढ़ ही चुकी ना कि ये अपने अपने मदार में चलते हैं, तो ये भी एक रास्ते हैं और मुख्तलिफ रास्ते महसूस होते हैं। तो आप देखें कि मैंने अभी तर्जुमे में जालदार भी किया कि कसम है जालदार आसमान की, या जालीदार या जालदार या राहों वाले। तो जाली का मतलब क्या है कि आसमान की कसम जो रास्तों की वजह से जालीदार बन गया है, जैसे जाली नहीं होती उसके अंदर भी नेट दोनों तरह की होती है। तो बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इसका तर्जुमा तो समझ में आ गया, तो मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम जो है वो क्यों खाई है? अल्लाह ताला ने ये कसम इसलिए खाई है कि जिस तरह आसमान पर जो है वो मुख्तलिफ शक्लें बादलों की नजर आती हैं, या जैसे जमीन पर मुख्तलिफ आपको शक्लें नजर आती हैं रेत पर या पानी के अंदर, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वस्समा इजातिल हुबुक, कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की। और कसम क्यों खाई, इसका जवाब है आयत नंबर 8 में, इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, तुम्हारी बात बेशक एक दूसरे की बात से मुख्तलिफ है। तो जिस तरह آسمان پر مختلف شکلوں والے بادل چھائے رہتے ہیں یا آسمان کے مختلف راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم تشبیہ کے طور پہ کھائی ہے کہ آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں، ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، اس طرح آخرت کے بارے میں تمہاری بولیاں مختلف ہیں، تم بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہو اور ہر ایک کی بات دوسری کی بات سے جو ہے وہ مختلف ہے. اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ قیامت کے بارے میں مختلف بولیاں بولتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو اٹھیں گے نہیں، کوئی کہتے تھے کہ جو ہے وہ بس دنیا کی زندگی ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ چلو اگر مان بھی لیا کہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو پہلے ہمارے قصہ کو تو اٹھا کے لاؤ، ہمارے باپ دادا میں سے کسی کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زندہ کر کے جو ہے وہ دکھاؤ، تو پھر ہم تجھے مانیں کہ واقعی جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ آئے گی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شک اور شبہ کرتے تھے. اسی طرح آپ ایک بات ذات الحبک کے تفسیر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں کہ ذات الحبک سے مراد ہے ذات الجمالی والبہائی والحسنی والاستواء. تو گویا کہ انہوں نے حسین و جمیل ستاروں سے مزین آسمان کی قسم مراد لی ہے کہ آسمان پر مختلف ستارے جو ہیں اور جو آسمان سجا ہوا جن ستاروں سے اور جیسے سورج چاند ستارے، تو وہ کیا کرتے ہیں مختلف ہے نا، مختلف ان کی روشنی ہے اور آسمان کو وہ مختلف بنا دیتے ہیں. اسی طرح ضحاک جو ہے انہوں نے کہا کہ ذات الطرائق مراد ہے کہ آسمان کی قسم جس میں لہریں اور دھاریاں بنی ہوئی ہیں، جیسے موتی اور ہیرے سے مزین کپڑے میں دھاریاں بن جاتی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ذات الحبک سے مراد ستارے ہیں کہ ستاروں سے مزین آسمان کی قسم. تمام اقوال کا خلاصہ پھر کیا سامنے آیا ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی قسم کھائی جو بڑا ہی حسین و جمیل ہے، ستاروں سے مزین ہے. اور اہل مکہ جو تھے ان کے کردار پر قسم کھائی کہ وہ بھی جو ہے وہ کیسی انہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام سے جو ہے وہ دشمنی برتی کہ وہ رب جو آسمان میں جگمگاتے ہوئے ستاروں سے مختلف لہریں اور دھاریاں سی بنی جو معلوم ہوتی ہیں وہ ایسا آسمان بنا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے نہ مانا نہ نبی کی بات کو نہ قرآن کی بات کو نہ قیامت کو، اور انہوں نے جو ہے بے بنیاد اور متناقض باتیں کی، مختلف باتیں کی. اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اگر وہ آسمان کو دیکھتے تو ان کو نظر آتی ستاروں کی نظر ستاروں کی شکل میں، لیکن افسوس کہ انہوں نے وہ بھی نہ مانی اور وہ اس کا انکار ہی کرتے رہے. تو لوگوں تمہاری باتیں بڑی ہی مختلف ہیں. یو فکو انہو من افک یو فکو. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یو فکو کا، اور یو فکو جو ہے یہ مضارع مجھول ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ پھرتا ہے، پھرا ہوا ہے. انہو اس سے، من افک جو پھیرا جاتا ہے، تو من افک جس کو پھیرا جاتا ہے، یو فکو انہو وہ اس سے پھر جاتا ہے. تو اس کے بھی کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو اف کہتے کسے ہیں، اف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے سیدھے رخ سے پھیر دینا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا ایسے ہی پھیرنا، اس کے لیے کیا آتا ہے صرفہ. اور اف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اس کے سیدھے رخ سے پھیر دینا، اس کو الٹا کر دینا. کبھی آپ دیکھیں کہ تیز گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے سڑک پر تو کیا ہوتا ہے، پھر ایک دم وہ الٹی ہو جاتی ہے، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی، پھر کیا ہوا، الٹی ہو گئی نا. سیدھے رخ سے پھرنے کی بجائے جب الٹی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا. یو فکو انہ پھرتا ہے وہ اس سے، تو پھیرا جاتا ہے وہ اس سے، من افک جو کہ پھرتا ہے. تو جو خود پھرتا ہے نا، جو خود سیدھی بات کو الٹا کر دیتا ہے، وہ جو ہے وہی پھر جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے. انہو کی ضمیر جو ہے اس کے دو مرجع ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جزائے اعمال. جزائے اعمال کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہے کہ جزائے اعمال کو تو ضرور پیش آنا ہے. تم لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے مختلف عقیدے رکھتے ہو، قیامت آئے گی، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی، لیکن تمہارا کیا حال ہے کہ من افک جو پھرتا ہے یو فکو انہو وہ اسے پھیر دیا جاتا ہے کہ اب وہ قیامت سے دور ہے کہ کوئی اس کی تیاری نہیں. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ انہو کی ضمیر جو ہے ان کے قول مختلف کی طرف ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں, آئے گی نہیں قیامت, دنیا میں ہی رہیں گے اور یہیں پہ مزے لوٹیں گے. تو کہا کہ یہ جو ان کا قول مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شخص گمراہ ہوتا ہے جو دراصل حق سے جو ہے وہ برگشتہ ہوتا ہے, جو حق سے جو ہے وہ پھرا ہوا ہوتا ہے تو وہی شخص گمراہ ہوتا ہے اور وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. تو انہوں کی ضمیر یا تو ہے جزائے اعمال کی طرف یا پھر قول مختلف کی طرف یا پھر دونوں معنی مراد ہیں. قتل الخراسون, مارے گئے خراسون, خراس کی جمع ہے خراسون اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا اندازہ لگانا, اور یہ جو اندازہ ہے عربوں کے ہاں رواج تھا خرس النخل والکرم کہ کھجور کے درخت یا انگور کی بیل کا جب وہ اندازہ کرتے تھے تو اس کے لیے کہتے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ درخت پر اگر پھل لگے ہوئے ہیں اب انگوروں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے اور کھجوروں کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے, مشکل ہے نا کہ بالکل ٹھیک ہو کہ تخمینہ ٹھیک ہو کہ اتنی کھجورے ہیں یا اتنے انگور ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی جو ہے اتنے گچھے لگ رہے ہیں, اتنے گابے ہیں تو اتنی اس کے اندر کھجورے یا انگور ہوں گے. اسی سے یہ لفظ جو ہے خرس فی الحدیث کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. تو خرس فی الحدیث کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اندازہ لگانا, تخمینہ لگانا, ایک بات پر بغیر غور و فکر کے جو ہے مختلف باتیں کرنا. پھر اس طرح یہ لفظ جیسے اب چونکہ یہاں پہ مبالغہ ہے, شد بھی آئی ہے, خراسون معنی ہے جھوٹ بکنے والے, اٹکل دوڑانے والے, ایسے ہی باتیں بنانے والے. آپ پچھلی صورت میں پڑھ چکی ہیں فہم فی امر مریج, مریج ہے نا, تو یہ جو باتیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں تو کیا آپ نے پڑھا تھا کہ اصل میں یہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی اسی بات کو جو ہے مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت اہم بات تھی کہ وہ قیامت کا, عذاب کا, رسول کا انکار کرتے تھے, اس لیے اس کو بڑے ہی جو ہے وہ زور دار انداز میں, دھمکی والے انداز میں, ڈانٹنے والے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے محروم لوگ ہیں قرآن پر ایمان لانے سے اور آخرت پر ایمان لانے سے. قتل الخراسون, مارے گئے اندازے لگانے والے. قتل, قتل یہ بھی ماضی مجھول ہے کہ بس یہ تو مارے گئے, یہ تو پکڑے گئے, ان کا کیا بنے گا؟ انداز کیا ہے کہ جو قیامت کی تیاری نہیں کرتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں بس وہ تو گئے, یہ والی بات ہے. یہ کون لوگ ہیں, کیسے پتا چلے کہ خراسون کون ہے اور یوفکو کون ہے اور انکم لفی قول مختلف کون ہے؟ کہا الذین ہم فی غمرت ساہون, یہ وہ لوگ ہیں. ہم فی غمرت, یہ غمرہ میں ہیں, اور غمرہ کیا ہوتا ہے؟ غین نیم را, یہ بہت کثیر پانی کو کہتے ہیں جس کی گہرائی اتہا معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی کہاں تک ہے پانی گہرا. اسی طرح شدائد اور سختیوں کی وجہ سے کسی کی عقل جو ہے وہ چھپ جائے, اس کی عقل کا اندازہ ہی نہ ہو سکے, اس کے لیے بھی آتا ہے. تو غمرتن جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ غفلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی بہت زیادہ گہرے پانی میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غرق ہو سکتا ہے, وہ ڈوب سکتا ہے نا. اسی طرح وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کے سمندر کے اندر ہیں, خواہشات نفس کے کثیر پانی میں ہیں, وہ اس میں ڈوب سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو متامے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, تما سے متامے, دنیا کی جو متامے ہیں, متامے دنیا کی تاریکی کے سمندر کے اندر جو اتنا گہرا ہے. الذین ہم فی غمرتن, بے شک یہ لوگ غمرہ میں ہیں. تو ویسے تو کثیر پانی ہے, تو اب غمرہ کیا چیز ہے جس کے اندر ہیں؟ یہ ہے خواہشات کی کثرت، اور کیا ہے؟ دنیا کی جو تما ہے اس کی کثرت کے اندر ہیں. تو غمرتن کا لفظ پھر استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ یہ بھی جہالت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی غفلت کے لیے. اور دوسرا لفظ ہے ساہون، الذین ہم، آپ اور بھی ایک صورت میں یہ لفظ جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، الذین ہم یورا. آپ دیکھیے کہ سورت معون میں بھی اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر کیا بتاتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو ساہون جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ساہون کا لفظ سین ہا واو سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے غفلت کی وجہ سے کسی بات یا کام سے توجہ ہٹا دینا، غفلت کی وجہ سے توجہ ہٹ جائے. جیسے سہو، سجدہ سہو بھی اسی سے ہے، آپ اس سے یاد رکھیں. تو کیا ہے ساہون؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھولے ہوئے ہیں، اور بھولے کیوں ہیں؟ غفلت کی وجہ سے. تو دنیا کے اندر اتنے مصروف ہیں، دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی خواہشات سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس وجہ سے آخرت سے بھولے ہوئے ہیں. فرشتوں سے بے خبر ہے، قرآن سے بے خبر ہے، پیغمبر سے بے خبر ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا دن جزا سزا کا. ایان کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے کب کے لیے، جیسے ایو سے ہی ہے ایان، کب، کیسے، کتنا، تو ایان. لیکن جب ایان آتا ہے نا، ایان، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہوتا تو سوالیہ ہے، لیکن جیسے کسی چیز کا جب انکار کیا جائے، جب کسی چیز کو ماننے سے انسان انکار کرے، تو اس لیے کہ جب پھر سوال کرے نا تو ایان آتا ہے. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا دن جزا اور سزا کا. تو قرآن میں جب بار بار پے در پے سی صورتیں نازل ہونے لگی جس میں یہ بات آتی آ رہی تھی کہ قیامت آنے والی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ قیامت کی تیاری کرنا چاہتے تھے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے ایان یوم الدین، کب آئے گا جزا اور سزا کا دن. یوم ہم علی النار یفتنون، یوم یہ وہ دن ہوگا، ہم وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو کہ خراسون ہیں، جو کہ یوفکو انہ ہیں، جو کہ فی غمرت ساہون ہیں، جو کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تو بہت ہے مذاق اڑانے کے لیے، لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے. تو اس دن وہ لوگ علی النار یفتنون، آگ کے اوپر جو ہے ان کو فتن کیا جائے گا. تو یفتنون جو ہے، پھر اس کے معنی کیا ہے؟ یفتنون کے کیا معنی ہے؟ یفتنون کے معنی ہے فتن، اور فتن سے یہ لفظ نکلا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ان کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، ان کو آگ کے اندر جلایا جائے گا. ایک معنی تو یہ ہے، کیونکہ فتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے امتحان میں ڈال کر کسی کو جانچا جائے اور اس کو پرکھا جائے تاکہ اس کا اصل اور کھوٹ الگ ہو جائے. اب قیامت کے دن جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو، تو اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو دنیا کی محبت اور اپنی خواہشات اور جو مختلف ان کو جو ہے وہ متامے ہیں، جو مختلف تما ہے دنیا میں، تو یہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن ان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ قیامت کی وجہ سے، قیامت سے یہ بے پرواہ ہیں تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو آگ میں ڈال کر جو ہے پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کو سزا دی جائے گی، ان کو تپایا جائے گا. وہاں پھر یہ جو ہے نا یفتنون، یہ بھی مضارع مجھول ہے، ان کو دکھ دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا. پھر کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا فتنتکم، مزہ چکھو اپنی شرارت کا. اس دن کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. اور فتنے کے یہاں پہ دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں بھرپا کر رکھا تھا. کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہ جیسے دنیا میں بہت سے لوگ فتنے کھڑے کر دیتے ہیں نا, مکہ کے سردار امیر تھے تو دولت کی وجہ سے انہوں نے مکی زندگی میں مسلمانوں کے لیے فتنہ بنایا ہوا تھا. وہ کیا کہتے تھے, ہم ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ایک یتیم بھی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے, ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں, ہم ہی جیسا ایک انسان, اللہ نے کوئی فرشتہ جو ہے وہ رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا. اور وہ کہتے تھے پھر ہم میں سے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا گیا, اور اگر اسلام ایمان دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم دین میں جو ہے وہ دین پر ایمان لانے میں سبقت لے جاتے. تو یہ مختلف فتنے مختلف باتیں انہوں نے بھرپا کر رکھی تھی, کیونکہ مختلف باتیں کرتے تھے وہ. انکم لفی قول مختلف تو کہا جا رہا ہے, اب ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم, مزہ چکھو اپنی شرارتوں کا, اپنے فتنوں کا, عذاب کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ ہے وہ چیز جس کے ساتھ تھے تم جلدی مچاتے. اجلت, تو وقت سے پہلے وہ عذاب کے آنے کے لیے جو تھے وہ باتیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر قیامت آنے ہی والی ہے تو پھر عذاب جو ہے وہ آ کیوں نہیں جاتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, اور پانچ اور چھ میں جو ہے بتایا کہ وہ صادق ہے, وہ واقعہ ہونے والا ہے, قیامت آ کرے گی. پھر آیت نمبر سات میں پھر آسمان کی قسم کھائی کہ تمہاری باتیں ایسے ہی مختلف ہیں جیسے کہ آسمان کے اندر شکلیں ستاروں کی ہیں یا بادلوں کی ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم روزے جزا اور سزا کو بعید از امکان مت سمجھو. وہ رب جو کشتیاں چلا سکتا ہے, جو ہوائیں جو ہیں ایسی بہترین ہوائیں, ایسی زوردار ہوائیں جو ہے ان کو لا سکتا ہے, جو بادلوں کو اڑا سکتا ہے, تو جو بارشیں برسا سکتا ہے, وہ وہی رب تو ہے جو کہ قیامت بھی لا سکتا ہے. تو کیا کرو لوگوں, یہ تیز چلنے والی ہواؤں کو دیکھو, یہ بادلوں کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, اور یہ اللہ کی قدرت, یہ اللہ کی ربوبیت, یہ اللہ کی شان کا منہ بولتا شاہکار ہے, یہ ماسٹر پیس ہیں. یہ آسمان, یہ زمین, یہ سارا کچھ کیا ہے کہ آسمان بھی بند, زمین بھی بند, نہ پانی آسمان پہ نہ زمین پہ کوئی چیز اگتی ہے, کہ یکا یک ہوائیں چلتی ہیں, بودل, وہ ہوائیں جو کہ بوجھل ہوتی ہیں اور وہ بادلوں کو اپنے اوپر لاد کر چلتی ہیں, تو زمین سیراب ہو جاتی ہے, زمین کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں, زمین خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے, باغ لہلہا اٹھتے ہیں, کھیتیاں شاداب ہو جاتی ہیں, تمہارے میدان سبزہ زار بن جاتے ہیں, پھول لہلہا اٹھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس رب نے تمہاری پرورش کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے, اس رب نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, پھر سزا اور جزا ہو کر رہے گی, پھر قیامت آ کر رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو ہے وہ 13 اور 14 میں ان کو ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کیا سزا جو ہے وہ ملنے والی ہے. پھر اس کے بعد آیت 15 سے 19 تک جو متقی لوگ ہیں نا ان کا صلہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک طرف خراسون کے اوصاف, جہنم میں جانے والوں کے اوصاف, اور دوسری طرف جو ہے وہ جنت والوں کے. ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقی لوگ, متقین متقی کی جمع ہے, اور متقی جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے, متقی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینے والے ہیں. تو دل کی وہ کیفیت کہ انسان اللہ کے مقرر کردہ حدود اور قیود کے اندر زندگی گزارنے والا بن جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں, وہ غفلت کی اور لاوبالی پن کی زندگی نہیں گزارتے. ان المتقین, بے شک جو دنیا میں ڈرتے ہی رہے, گناہوں سے بچتے ہی رہے, اپنے آپ کو بچا بچا کر زندگی بسر کرتے رہے, وہ کہاں جائیں گے؟ فی جنات وعیون, وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. تو جنات ان کی جمع ہے جنات, اور مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو باغات اور جو جنتیں تیار کر رکھے ہیں उसमें वो जाएंगे जो क्या तैयार कर रखी हैं। और आप देखें कि ऐसे कुरान को आप पढ़ें, जहां जन्नत का जिक्र है वहां उयून का भी जिक्र है, वहां अनहार का भी जिक्र है, अंदाज मुख्तलिफ है, कभी कोई उयून और कभी कोई अनहार। तो गोया के जन्नत और उयून दोनों लाजिम और मलजूम है। दरअसल जन्नत और उयून जन्नत की जो नेमतों की जामे ताबीर के तौर पर है। तो उयून ऐन की जमा है। पिछली सूरतों में भी आपने पढ़ा कि कितनी किस्म की नहरें होंगी, तो यहां पे बताया जा रहा है कि बहुत सी नहरें होंगी। और फिर एक ऐसा जुमला है और इतना खूबसूरत है कि इसको आप हाईलाइट करें, आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम, ले रहे होंगे जो देगा इनको कौन, रब्बुहुम इनका रब। तो यहां पर जो है वो क्या बात पता चलती है कि ये वो लोग हैं कि इनका रब जो इनको दे रहा है वो उसको ले रहे होंगे। तो आखिजीन जो है इसके क्या मानी है, इसका मतलब है कि जो कुछ अता किया जा रहा है उसको वो लेते जा रहे हैं। मा आता हुम रब्बुहुम, तो और जहां तक अल्लाह ताला के देने का ताल्लुक है तो अल्लाह का तो फैसला है, अल्लाह का तो वादा है। आपने शुरू में भी पढ़ा वह क्या, इन्नमा तूअदून लसादिक व इन्नद्दीन लवाकिअ। तो मानी इसके ये हैं कि अब जो नेमतें उनको मिलने वाली हैं उनका उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और क्या मानी है कि गैर फानी जखायर हैं, जितना चाहेंगे वहां से ले सकते हैं। और मानी क्या है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसके अंदर ये मानी पाए जाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह उनको नेमते देगा तो ये खुशी खुशी लेंगे। इसके अंदर आखिजीन आखिज आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम जो है, आखिजीन लेने वाले पकड़ने वाले, ये सब फाइल है। तो मानी क्या है कि वो अल्लाह ताला की दीवी नेमते जो हैं उनको खुशी खुशी लेने वाले हैं, बड़ी ही मोहब्बत से लेने वाले हैं। आपको याद है कि आपको मैंने एक हदीस सुनाई थी जिसमें ये था कि जो है वो हजरत अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु पर पहले तो बड़ी आजमाइशें आई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी जब आजमाइश को खत्म कर दिया तो एक दिन वो नहा रहे थे और फिर उसमें क्या था कि सोने के पतंगों की बारिश शुरू हो गई। अब वो नहाने को छोड़कर और पतंगे पकड़ने लगे। तो फिर वही आई, उनसे पूछा गया कि मतलब क्या तुम्हें जो है मैंने खूब दे नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं अल्लाह की जो नेमतें हैं मैं उससे फैज हासिल करने वाला हूं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार क्यों ना बनूं कि अल्लाह ताला सोने के पतंगों की बारिश करे और मैं फिर उस बारिश से फैज याब क्यों ना हूं ना। तो ज़ौको शौक के साथ, रग़बत के साथ, एहतमाम के साथ अल्लाह की दीवी नेमतों को समेटना, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि वो आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, कि उनका रब उनको जो कुछ भी देता है और अहले जन्नत को जो कुछ मिलेगा। आपको पता भी है ना कि मुफस्सरीन ने इसके जो है वो मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं कि शाखों को देखेंगे, अभी सोच रहे होंगे कि ये फल मुझे चाहिए, शाख नीचे झुक जाएगी, परिंदा उड़कर जा रहा होगा और वो चाहेंगे कि ये परिंदा हम खा ना लें, तो भुना हुआ प्लेट में सामने उनके आ जाएगा। तो अल्लाह ताला जो है क्या बताते हैं यहाँ पे मोहसिनीन के बारे में, बताते हैं कि उनको अल्लाह ताला जो भी नेमते देगा उसे बखुशी कबूल करेंगे। अल्लाह इनको क्यों देगा ये नेमते, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, बेशक इससे पहले ये थे मुहसिनीन। मोहसिन की जमा है मोहसिनीन। तो एक तरफ मुत्तकीन कहा, दूसरी तरफ मोहसिनीन कहा। तो मुत्तकीन क्या है, बताया ये गया कि ये वो लोग थे कि ऐसे ही नहीं थे, ये दुनिया में इनकी जिंदगी मुत्तकियों वाली थी और नंबर दो मोहसिनीन वाली थी। तो मोहसिनीन कहते हैं इसका लफ्ज यहां पे बातिन के लिए आया। बातिन, बातिन का मतलब क्या है कि वो सजा और जजा पर यकीन रखने वाले थे, वो अल्लाह से डरने वाले थे। और मुत्तकीन उनका तकवा जाहिरी तकवा नहीं था, उसके साथ मोहसिनीन भी थे, उनके अंदर एहसान की रूह भी थी। और एहसान की रूह क्या होती है, احسان کی روح یہ ہے کہ حسن کے ساتھ، کہ جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی اچھے کام کیے جائیں تو اس لیے کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعمال کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو ہے وہ خوش ہو جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ تقویٰ کی اصطلاح اور احسان کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے یہ بار بار استعمال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جب نیکیاں کریں، جب ہم اعمال کریں تو احسان کے درجے کی ہم نیکیاں کرنے والے بنیں. تو متقین کے ساتھ محسنین، کہ یہ دنیا کی زندگی میں غافل اور بے پرواہ نہیں تھے بلکہ یہ محسنین بن کر رہنے والے تھے. پھر فرمایا اگلی صفت ان کی کیا بتائی، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. کانو یہ تھے قلیلا من اللیل، رات میں سے تھوڑا سا، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. مفسرین نے اس کے کیا معنی بیان کیے، کیونکہ یہجعون کا لفظ ہا جیم عین سے ہے اور اس کا جو روٹ ہے جب ہا جیم عین ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ سوئے تو غفلت کی نیند سوئے. گھوڑے بیچ کر سونا، سونے میں دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جانا، ہجو غافل بے وقوف، بہت سونے والے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ مفسرین کے گروہ نے کہا کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں، کم ہی ایسا ہوتا تھا. اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ شروع رات میں، درمیانی رات میں، آخر رات میں وہ جاگتے تھے. اور کیوں جاگتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو ایک گروہ نے تو اس کے یہ معنی لیے ہیں، دوسرے گروہ نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے اور بہت کم سوتے. اسی طرح مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آیا ہے کانو قلیلا من اللیل، کہ رات میں سے تھوڑا. ماں کو اگر آپ کہیں نا ماں نفی کا ہے، ماں نہیں، یا جہون وہ غفلت کی نیند سوتے، وہ گھوڑے بیچ کر سوتے. تو اگر ماں کو آپ نفی کا قرار دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا آتا جس میں وہ سوتے ہی نہیں بلکہ عبادت نماز میں مشغول رہتے. ٹھیک ہے نا، نفی، ماں نفی کا ہے. اور اگر ماں جو ہے آپ اس کو جو کے معنی میں لیں تو کیا ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ماں یہجعون، یہجعون کہ وہ رات میں سے تھوڑا سوتے جو سوتے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ راتوں کو جاگا کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں مومنین کی یہ صفت جو ہے ہمیں بار بار ملتی ہے. جیسے سورۃ مزمل کو دیکھ لیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید میں اور سورتوں میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ راتوں کو جاگتے تھے. جیسے پیچھے آپ نے جو ہے وہ سورۃ الفرقان کو پڑھا، سورۃ جو ہے وہ حامیم سجدہ کو پڑھا، تو ان لوگوں کی مختلف صفات اور صورتوں میں بھی یہ ملتی ہیں کہ راتوں کو جاگنا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو جاگتے ہیں؟ حالانکہ ہم میں سے اکثر کو یہ پتا ہے کہ رات کا جاگنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر رات کا آخری حصے کا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جاگتے ہیں رات کے وقت؟ اور آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا، اے ابو اسامہ، ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ذکر کی ہے. کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون, کہا کہ ہمارا حال تو یہ ہے قلیلم من اللیل ما نقوم, نہیں رات میں بہت کم جاگتے اور عبادت کرتے ہیں. تو میرے والد نے اس کے جواب میں کہا بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو نیند آئے تو سو جائے, مگر جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کرے, یعنی خلاف شرع کوئی کام نہ کرے. تو بات یہ ہے کہ ہم رات کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ جب بھی اللہ توفیق دے دے, کبھی رات کے شروع میں, رات کے آخر میں, اور ہم جب جاگیں تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کریں. اور تہجد جو ہے وہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل ہے. تو وہ لوگ جو کہ جن کو آخرت کی فکر رہتی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جب سوتے ہیں تو لیٹتے ہیں نا تو اپنی پیٹھوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں, جاگتے ہیں بے چین ہوتے ہیں تاکہ اٹھیں اور اللہ کی عبادت کریں. پھر ان کی اور اگلی صفت کیا ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پہلے بات ہو رہی تھی کہ رات کو کم ہی سوتے ہیں, اب بات ہو رہی ہے کہ وہی ہیں کہ رات کے پچھلے پیروں میں استغفار کرتے ہیں. اسحار سحر کی جمع ہے, اور رات کے آخری چھٹے حصے کو سحر کہا جاتا ہے, جب دن جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہوتا ہے, تو آخری رات کا حصہ. اور سحا ستہ کی سب کتابوں میں, حدیث کی چھ کتابیں بڑی معروف ہیں جس میں سے دو کو تو صحیح ہین کہا جاتا ہے, بخاری اور مسلم, اور باقی چار کتابیں کون سی ہیں, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی. تو سحا ستہ کی سب کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ رات کے آخری تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ قبول کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. یاد رکھیے گا یہاں پہ استغفار سحری کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے, کہ جو استغفار سحری کرتے ہیں, سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, یہ کون سے خوش قسمت ہیں, جو محسنین ہیں, جو متقین ہیں, پہلے ہی وہ محسن ہیں, پہلے ہی وہ متقی ہیں, اس کے باوجود وہ گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے کہ لو جی ہم تو اتنی نیکیاں کرنے والے ہیں, اب راتوں کو جاگنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, اب رات کو جاگ ہی رہے ہیں, تہجد پڑھ ہی رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں, یہ ان کی عبادت ان کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا کرتی, بلکہ وہ ڈرتے ہیں, وہ روتے ہیں, وہ گریہ زاریاں کرتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں. آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ استغفار کرتے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب راتوں کو اٹھنا ہے تو کرنا کیا ہے, جا کر موویاں نہیں دیکھنی, فلمیں نہیں دیکھنی, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی, بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر عبادت کرنے کے بعد غرور اور فخر میں مبتلا نہیں ہونا, اللہ سے بخشش کی درخواست کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نادانستہ طور پر, دانستہ طور پر, اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ, جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں, جو مجھ سے گناہ ہو گئے, تو مجھے معاف کر دے. تو ان کی راتیں نائٹ کلبز میں نہیں گزرتی, ان کی راتیں شراب کے پینے میں نہیں گزرتی. تو وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا ہم اس کو ادا کرنے سے قاصر ہیں, آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا, اور اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ گڑ گڑا کر, وہ رو رو کر, وہ اپنے دامن کو اٹھا کر, وہ اپنی جھولی کو پھیلا کر, وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, کوتاہیوں کی معافی کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اور دوسری طرف بے شرم گناہگار ایسے لوگ بھی ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اوپر سے اکڑتے بھی ہیں. تو بس کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بس تہجد پڑھتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں خوش قسمت کے زندگی میں ان کی ایک روٹین بن گئی ہے کہ وہ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, اور اس وقت کوئی نہیں دیکھتا, صرف وہی جاگتے ہیں جن کی قسمت جاگتی ہے, وہی جاگتے ہیں جو جنت کی تیاری کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر کہا تھا, اے عبداللہ بن عمر, فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا, پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. تو جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, ہمیں اپنی مختصر سی زندگی میں ضرور چند لمحے، چند گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے نکالنے چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور ایسی ہمارے اندر تڑپ ہو اور ایسی طلب صادق ہو کہ راتیں رکوع اور سجود میں گزار دیں، اور نیت کریں، نیت کریں. آپ یاد رکھیں کہ آسمان سے فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی سائل ہے، کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے رزق میں اضافہ کروانا چاہتا ہو، اور پکارا جاتا ہے. سب سے نچلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور ایک پکار ہوتی ہے، ملتی اسی کو ہے، اور یہ نعمتیں ملتی اسی کو ہیں جو کہ اس وقت جاگتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. پھر ان کی اور کیا صفت ہوتی ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے. تو یہ جو آیت نمبر، پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں. اب آیت نمبر 19 یہ بتا رہی ہے کہ بندوں کے بھی وہ حقوق ادا کرنے والے ہیں، وہ مال کو اپنا مال اور اپنے بیوی بچوں کا مال نہیں سمجھتے، ہر وقت ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ ہے. تو سائل کون ہوتا ہے؟ سائل جو ہے سوالی، سوال کرنے والا، تو سائل ہوتا ہے مانگنے والا، یہ سب فائل ہے. اور محروم، محروم جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بد نصیبی کی وجہ سے نادار ہونا، تنگ دست ہونا، جس کی کمائی نہ ہونے کے برابر ہو، تو نا امید، یہ سب مفعول ہے. تو معنی یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو سوال کرتے ہیں، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. اور محروم سے مراد وہ فقیر اور مفلس ہیں، حاجت مند تو ہیں، حاجت مند تو ہیں لیکن سفید پوش ہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو ان کو کوئی دیتا نہیں ہے. تو سائل ہو یا محروم، دونوں کو وہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وفی اموالہم، فی اموالہم حق، کہ ان کے مال میں جو ہے وہ حق ہے. تو گویا کہ وہ جب کسی کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے دوسروں کا حق نہ نکالا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. یہاں تک جو ہے یہ خدا ترسوں کا صلہ بتایا گیا، اس کے ساتھ ہی خدا ترسوں کی صفات بتائی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب پھر جو ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ زمین کی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ زمین، آسمان کی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا. اور اب اگر آپ دیکھیں گی تو یہاں سے جو ہے آیت نمبر 20 اور 23 سے لے کر جزا سزا کی جو نشانیاں زمین، آسمان، کائنات، انسان کے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں، اب اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ کیونکہ آیات ان کی جمع ہے آیات، تو بہت سی نشانیاں ہیں زمین میں، کن کے لیے؟ لِلْمُوقِنِينَ، یقین لانے والوں کے لیے. تو موقنین اس کی جمع ہے موقن کی، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ یقن، یا قاف نون، یقن سے ہے. اور یہ ایمان سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کسی چیز کو مانتا ہے، تو یقین جو ہے دل کی اس ٹھنڈک اور سینے کے اس سکون اور راحت کا نام ہے کہ جس پر آپ نے ایمان لائے ہیں پھر وہ آپ کے دل کی ٹھنڈک بن جائے، آپ کا سکون بن جائے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے زمین کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور زمین میں پھر کیا نشانیاں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح کا بنایا ہے، نہ لوہے کی طرح سخت اور نہ پانی کی طرح نرم. اور کیا نشانی ہے؟ کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. اور کیا نشانی ہے؟ کہ بارش کے آنے پر زمین جو ہے نرم ہوتی ہے، اس میں سے پودے نکلتے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے خاص فاصلے پر رکھا ہے، اور سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے اس سے رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی. پھر اور کیا نشانیاں ہیں؟ کہ زمین کے اندر سے پانی ملتا ہے، زمین کے اوپر ہوا ملتی ہے، اور زمین کے اندر طرح طرح کے بے شمار خزانے ہیں، اور زمین کے اوپر اللہ نے ایک کرسٹ رکھا ہے، اور وہ کرسٹ کس لیے چڑھایا ہے؟ ایک چھلکا، زرخیز چھلکا، کہ جس کی وجہ سے ہمیں بے حساب بےحد و حساب ہمیں نباتات جو ہے وہ ملتی ہے. پھر اللہ نے زمین کے اوپر بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے, ہم انسان اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی. تو اگر آپ غور کریں تو ان گنت نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ اٹلی میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ موت کی لپیٹ میں ہیں. تو زمین کے اندر, زمین کے پیٹ کے اندر جو لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے, پک رہا ہے. اور اگر ہمیں یہ, ہمیں یہ بات بھولی رہتی ہے, اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ کسی وقت بھی باہر آ سکتا ہے, تو سوچیں کہ زمین کے اوپر سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اپنے وجود میں. باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کہا کہ آسمان کو دیکھو, اور آسمان بھی کیسا کہ والسماء ذات الحبک. پھر کیا کہا؟ وفی الارض آیات للموقنین. اور پھر کہا اوپر اور نیچے کی کیا ضرورت ہے کہ اوپر دیکھو تو نیچے. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اپنے وجود کے اندر. تمہارا کیسے, تمہاری جو تھی وہ پیدائش کی ابتدا ہوئی, کیسا حقیر نطفہ, کیسے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں جسموں میں سے جو ہے وہ دونوں آپس میں ملے, اور پھر ہر جو سیل ہے وہ خاص جگہ پہ رکھا گیا. اس کو پتا تھا کہ کس نے دماغ بننا ہے, کس نے ہاتھ, اور اگر ایک سیل بھی آپس میں وہ خلا چھوڑ دیتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی کان نہیں بنتا, کسی کا دل نہیں بنتا, اور اگر دل کے اندر ایک سوراخ ہی ہو جائے, ہے نا, تو آنکھ, ناک, کان, پورا جسم, زبان, اور پھر اس کی قوت گویائی, اور ہمارا پورا جسم. ہم سوچتے ہیں اور ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے نوکروں کی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اپنے وجود میں. پھر ساتھ ہی کیا سوال کیا؟ افلا تبصرون, کہ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ وفی السماء, اور آسمان میں, رزقکم, تمہارا رزق ہے. وما توعدون, اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ آسمان پر تمہارا رزق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان میں لوہے محفوظ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے نا, تو مراد یہ ہے کہ ہر انسان کا رزق اور جو کچھ اس کے وعدے کیے گئے ہیں وہ سب لوہے محفوظ کے اندر جو ہیں وہ محفوظ ہیں. تو ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر جو رزق ہے, مراد کیا ہے کہ لوہے محفوظ, اور لوہے محفوظ میں اللہ نے جو ہے وہ جو رزق لکھا ہوا ہے. تو رزق سے مراد کیا ہے کہ لوہے محفوظ کے اندر لکھے ہوئے وعدے. دوسرا اس سے مراد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, وہ بھی تو لوہے محفوظ کے اندر ہی لکھے ہوئے ہیں نا. اور ایک اس کے معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ رزق سے مراد ہے بارش, کیونکہ جب بارش آتی ہے بیماریاں ہٹتی ہیں, زمین خزانے جو ہے وہ اگلنا شروع کر دیتی ہے. وما توعدون, اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو قیامت, حشر نشر, محاسبہ, جنت جہنم, یہ سارے وعدے آسمانی کتابوں میں تھے, اور یہ قرآن میں بھی ہیں, اور تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ لوہے محفوظ میں موجود ہیں, کیونکہ اصل ایک ہی تھی. پھر کیا فرمایا؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. یہ کیوں قسم کھائی؟ إِنَّهُ لَحَقٌ, یہ بات حق ہے. کون سی بات حق ہے؟ کہ جزا سزا ضرور جو ہے وہ ملے گی, قیامت ضرور آئے گی. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, رب کی, إِنَّهُ لَحَقٌ, کہ یہ بات حق ہے. مثل ما, اسی طرح جو, انکم تنتقون, ایسی یقینی جیسی کہ تم بول رہے ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ انہو لحقن کے معنی کیا ہے کہ قیامت کا آنا بھی حق ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا وہ بھی حق ہے. تو تم جو ہے وہ رسول کا انکار کیوں کرتے ہو, اور تم جو ہے وہ قیامت کا انکار جو ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے, اور قسم کس کی کھائی؟ آسمان اور زمین کے رب کی. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے آپ نے پڑھا نا, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, تو انہو کی ضمیر جو ہے اس طرح قیامت کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے پھر دوسرے معنی کیا ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو جزا سزا جو ہے وہ مل کر رہے گی. اچھا مثال دی گئی انکم تنطقون, نطق بات کرنا اور بامانی بات کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے, تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بولے گا, اور اس کے بعد انسان جب مر جاتا ہے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی بولا کرتا تھا, زبردست خطابت, زبردست باتیں, موتی بکھیرنے والا, محفلوں میں زندگی کی لہر دوڑانے والا, لوگوں کو ہنسانے والا, اب یہ بولتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا, جزا سزا کا ملنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ تمہارا بولنا, تمہیں یقین آتا ہے نا کہ تم بولتے ہو, تم لوگوں کو بولتا ہوا دیکھتے ہو, بالکل اسی طرح قیامت جو ہے وہ سچی ہے اور حساب کتاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا, مل کر رہے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہاں سے جو ہے وہ قوموں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. تو آیت نمبر 24 سے لے کر 37 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور ویسے تو آیت نمبر 24 سے لے کر آج کے سبق میں آیت نمبر 30 تک ہی ہے نا, 26 پارے میں 24 سے 30 تک ہے, اور باقی اس کا حصہ جو ہے وہ 27 پارے کے آغاز میں آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو پیغمبروں کے واقعات رکھے ہیں بہت تفصیلی واقعات نہیں رکھے, ان کے واقعات کی طرف اشارات دیے ہیں. تو یہ جو اشارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قوموں کے واقعات کی طرف اور انبیاء کے واقعات کی طرف, اس کی دو بڑی جو ہیں وہ دو بڑے مقاصد ہیں. اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں نیکوکاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے سزا کی مثالیں موجود ہیں. نمبر ون, آپ اس کو یہ عنوان دے سکتی ہیں, انسانی تاریخ میں اللہ کا قانون مکافات, نیکوں کو انعام اور بروں کو سزا. دوسری بات کہ یہ جو تاریخی اشارات ہیں ان سے یہ بات ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ وہ قومیں جو انبیاء کا انکار کرتی ہیں اور دیگر عقائد کا, توحید, رسالت, آخرت, دوسرے عقائد کا انکار کرتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے, اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين, اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں حل کیا, اور آپ دیکھ لیں کہ سوالیہ انداز ہمیشہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں, لوگ سوچے تو صحیح کہ کیا آئی تیرے پاس, عطا کا تیرے پاس, کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیا آئی تیرے پاس حدیث بات, کیا تیرے پاس بات پہنچی کس کی, ضیف ابراہیم المکرمین. تو ضیف کا لفظ جو ہے یہ اس کے کیا معنی ہے, ضیف کا لفظ یہاں پہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے مصدر, اور اس کے معنی ہے مہمانوں, کیا معنی ہے, مہمانوں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بظاہر تو ہمیں نظر ایسے آ رہا ہے کہ یہ واحد ہے تو مصدر ہے, اور یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ایک سے زیادہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا تیرے پاس خبر پہنچی مہمانوں کی, کس کے مہمان, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مہمان. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ کون تھے, یہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے, اول العزم پیغمبروں میں ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اور یہ آپ کی قوم بت پرست اور ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی, اور آپ کا علاقہ جو تھا یہ عراق کا علاقہ تھا, پھر آپ نے یہاں سے ہجرت کی اور آپ فلسطین کی طرف چلے گئے, اور آپ تھے بت تراش اور آپ کے والد تھے بت فروش, بت بنانے والے بھی, بت گر بھی. اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے بتوں کو توڑنے والے, بت تراش نہیں بلکہ بتوں کو توڑنے والے, لیکن ان کے والد تھے بت हाँ, ये बुत शिकन थे और उनके वालिद थे बुत गर भी और बुत तराश भी और बुत फरोश भी, उनके अंदर ये किरदार पाया जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बुत शिकन थे, बुतों को तोड़ने वाले थे। तो बहरहाल जलीलुल कदर पैगम्बरों में से थे, अपनी जात में एक उम्मत थे, और ये वो जलीलुल कदर पैगम्बर थे कि इनकी 4 नस्लों में पैगम्बरी चली, कि इनसे अल्लाह ताला ने जो है आप देख लें कि हजरत इसहाक से हजरत याकूब, हजरत याकूब से हजरत यूसुफ, है ना, और इसी तरह दूसरी तरफ जो है हजरत इस्माइल, और फिर हजरत इस्माइल से जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल क्या तेरे पास खबर पहुंची इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की? अब यहां पे मेहमानों की सिर्फ क्या है, अल मुकरमीन, मुकरम की जमा है मुकरमीन। तो क्या तेरे पास इब्राहिम के जो मुअज्जज मेहमान थे उनकी खबर भी पहुंची? मुकरम, और मुकरम जो है करम से है। आपको पता है ना अंगूर की बेल के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मेहमान थे वो बड़े ही इज्जत वाले थे, बड़े ही बेहतरीन थे। तो मुकरम लफ्ज जो है ये बता रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की क्या शान थी, क्या उनका जो था वो वकार था, क्या उनकी इज्जत थी और क्या उनका मकाम था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मेहमान थे वो आम लोग नहीं थे, बल्कि कैसे थे, दईफी अल मुकरमीन, मुअज्जज मेहमान थे। फिर आप देख लीजिए कि इसके बाद जो है ये यही वाकया जो यहां पे आ रहा है, ये इससे पहले जो है आप पढ़ चुकी हैं कहां पे, सूरत स्वाद, सूरत स्वाद में भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, और आपने सूरत हूद में भी पढ़ा है। तो अब यहां पे भी इसका जिक्र आ गया। अब हुआ क्या कि इस दखलू, जब वो दाखिल हुए अलैही, इस पर, तो वो कहां पे आए, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, और ये कौन थे, ये फरिश्ते। कैसे पता चलेगा, भी आगे आप पढ़ेंगे, फकालू सलामा, जब वो मेहमान आपके पास आए तो आते ही उन्होंने क्या कहा, आपको सलाम है। इससे ये पता चलता है कि आप जब कहीं मेहमान बने, जब हम कहीं जाएं तो हमें जाते ही अहले खाना को सलाम करना चाहिए कि आपको मेरी जान से कोई डर नहीं है, आपके बच्चों को और आपके माल को और आपकी जो कुछ भी है इज्जत असमत, आपको मेरी तरफ से कोई खौफ नहीं है, सलामा। तो इन्होंने भी कहा आपको सलाम है। काला सलामुन, उसने कहा आप लोगों को भी सलाम है, तो इसका जवाब भी देना चाहिए कि मेहमान अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे तो घर वाले को भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ही व बरकातुहू। तो सूरत नूर में आप इस सलाम का और तरीका और मजीद इसकी तफसीलात और इसके फजाइल आप पढ़ चुकी हैं। अच्छा, कौम मुनकरून, कौम है, जमात है, गोया के कुछ फरिश्ते थे ना, मुनकरून, मुनकर की जमा है मुनकरून, और मुनकर के मानी कराहत के भी होते हैं, कराहत से, और दूसरे इसके मानी जो हैं वो अनजान के भी होते हैं, जैसे नाशना, अजनबी। अब ये इसके दो मानी बयान किए जाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब तो दिया, मेहमान आए, साथ ही अपने दिल में कहा कि ये कुछ ना आशना से लोग महसूस होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जैसे मैंने कभी पहले देखे ही नहीं। और या जो है वो अपने घर वालों के पास गए और अपने घर वालों को जाकर कहा कि मेहमान तो वैसे मुकरमून हैं, शराफत वाले हैं, वजाहत वाले हैं, लेकिन जो है अनजान से मालूम होते हैं, देखा नहीं, यानी खैर मकदम तो किया, लेकिन साथ ही अब ये दिल में ख्याल आ रहा है या घर वालों से कह रहे हैं कि ये कुछ अनजान से मालूम होते हैं, जैसे मैं इनको जानता नहीं हूं। फरागा इला अहले ही, फरागा आप ये पहले पढ़ चुकी हैं, रा वो गैन इसका रूट है, और रौग के मानी क्या होते हैं कि जो है वो जैसे चुपके से किसी की तरफ माइल होना, और जब इसके साथ अला का सिला आ जाए तो पिल पड़ना, किसी हीले की खातिर एक जानिब माइल होना। आप पीछे पड़ चुकी हैं ना, जब वो बुतों पर जो टूट पड़े, और रवाग से मैंने कहा था याद रखें, रवाग कहते हैं लुमड़ी को, बड़ी चलाक होती है, हीला साज होती है, धोखाबाज होती है। तो अब क्या है कि यहां पर भी इला का सिला भी आया है और रागा भी, फरागा इला आलही, तो अपने वो घर वालों के पास चुपके से आए, एक हीले और तदबीर से आए। तो ये हीला और तदबीर क्या थी, مہمان نوازی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مہمانوں کو دیکھیں تو اب جانتے بھی نہیں ہیں مہمانوں کو, اور مہمانوں کو دیکھنے کے بعد اب یہ کوئی نہیں کہ جانتا ہی نہیں تو اب کھلانا پلانا کچھ نہیں ہے, اب یہ بھی نہیں کہ کھلانا پلانا تو ہے اور مہمانوں کے سامنے ہی اعلان کرنا شروع کر دیا جائے کہ آپ ذرا بیٹھے میں ذرا آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام تو کر کے آؤں, میں آپ کے لیے کچھ چائے پانی کا جو ہے لوازمات کا جو ہے وہ انتظام کروں. تو مہمانی کے آداب میں سے کیا ہے کہ پوچھا نہیں کہ آپ کے لیے کچھ لاؤں یا نہ لاؤں, یا اعلان کیا چپکے سے کسک گئے, فراغ الی اہلہ, چپکے سے کسک گئے خاموشی سے, کیونکہ مہمان کو جب پتا چلے گا کہ آپ کچھ اہتمام کرنے لگے ہیں تو وہ اس کو ہوگا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ کو بار بار روکے گا. پھر دوسری اس کا ادب کیا ہے, دوسرا ادب ہے فجا بعجلن سمین, پھر وہ آ گیا, پھر وہ آیا, جا با کے ساتھ نا, با آ گیا, جا کا مطلب ہوتا ہے آنا, تو با کا مطلب کیا کہ لانا, پھر وہ لے کر آئے کیا, بعجلن, عجلن سمین. تو آپ سورت ہود میں پڑھ چکی ہیں عجلن حنیز, وہاں پہ حنیز بھنا ہوا, بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا, بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے, اور یہاں پر کیا ہے کہ خوب چھانٹ کر موٹا تازہ بچڑا آپ نے جو ہے وہ لیا چن کر, یہ نہیں کہ موٹا تازہ اپنے لیے رکھ لیں, بے عجلن سمین, تو موٹا تازہ بکرا نکالا, پھر اس کو اس کا مطلب آپ نے بھنوایا ہوگا کیونکہ سورت ہود میں آتا ہے نا حنیز, پھر اس کو وہ لے کر آئے, پھر کیا کیا, فقر بہو الیہم, پھر اس کو جو ہے وہ مہمانوں کے قریب کر دیا, قرب سے ہے لیکن اس کے اوپر شد بھی آئی ہے, تو کیا ہے, فقر بہو, پس قریب کیا اس کو, کس کو, یہ عجلن سمین جو موٹا تازہ بکرا تھا اس کو قریب کر دیا, الیہم ان کے, یہ جو کون تھے, یہ لوگ جو کہ مہمان تھے, ضعیف تھے, مکرمون تھے, ان کے قریب کے, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مہمان کے قریب جا کر چیزوں کو پیش کیا جائے ان کی عزت کے لیے, ان کے پاس, ان کے ہاتھ میں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ڈونگے ہی اٹھا کر آپ کے پاس لے آتے ہیں, بعض کا ٹرے میں چیزیں لا کر سامنے مہمان کے پیش کی جاتی ہیں. بہرحال بس قریب کیا اس کو ان کی طرف, تو یہ بھی ایک جو ہے وہ مہمان نوازی کا جو ہے وہ سلیقہ ہے, ادب ہے. پھر کہا قال الا تاکلون, کہا اس سے کیوں نہیں کھاتے تم, الا تاکلون, کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اب جو ہے ان کے سامنے تو رکھ دیا ہے, اب رکھنے کے بعد اب یہ نہیں کہ میزبان فارغ ہو گیا ہے, اب کیا ہے کہ مہمان سے جو ہے اس کے پاس رکھنے کے بعد جو ہے یہ بھی کہ آپ کچھ تو کھائیے, کیونکہ بعض کا مہمان کہتا ہے کھانا کھا کے آیا ہوں, بھوک نہیں ہے, بعض کا جلدی میں ہوتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ اس سے جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہیں, اللہ تاکلون, آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں, تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا مہمان کچھ تو کھا کے جائے. پھر کیا ہوا, فوج سامین خیفہ, پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈر محسوس کیا ان سے, خیفہ ڈر, اوجسا کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے کس سے, وجین سین سے, دل میں محسوس کرنا, دل میں کوئی پوشیدہ آواز جو ہے وہ پائی جائے. اب جب دیکھا کہ مہمان کھانا ہی نہیں کھا رہے, دیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں, پہلے اجنبی سے محسوس ہو رہے تھے, اوپر سے کھانا بھی نہیں کھا رہے, فاوجسا منہم خیفہ, تو وہ اپنے دل میں جو تھے وہ ڈرے, دل میں خوف سا محسوس ہوا. اب اجنبی کا کسی کے گھر میں آنا اور اوپر سے کھانا بھی نہ کھانا, تو یہ آپ دیکھیے سورت ہود میں آیت 70 میں اس کی مزید تفصیل ہے, فلما را ایدیہم لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ, تو ہاتھ جب اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے تو دل میں وہ ڈرے. ان کے یہ دل کی جو کیفیت تھی نا, بعض اوقات جب انسان دل سے ڈرتا ہے, دل میں ڈر رہا ہوتا ہے, چہرے سے نہیں ظاہر ہونے دیتا لیکن چہرے پر بھی نمایاں ہو جاتی ہے. قالوا لا تخف, تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں, قالوا سے پتا چل رہا ہے کہ وہ زیادہ تھے, مکرمون سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ زیادہ تھے. وبشروہ, اور انہوں نے بشارت دی اس کو, خوشخبری دی اس کو, بے غلام, ایک لڑکے کی, غلام ایسے لڑکے کو کہتے ہیں جو 13-14 سال کا ہو, 12-13 کا, تھوڑا بڑا ہو. علیم, اور وہ لڑکا بھی کیسا, جو کہ علم والا ہو. تو اب جو ہے فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ ڈر رہے ہیں, تو ان کو جو ہے एक लड़के की बशारत दी। सूरत हूद की आयत 71 में आता है फबशरनाहा बेइसहाक, कि हजरत सारा को इसहाक की खुशखबरी दी, वहां पे हा की जमीर है। और क्योंकि अलीम जो है मुराद क्या है कि गोया के आप जो थे कैसे थे कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो एक इल्म वाले बेटे की बशारत दी। और इसी तरह आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि लड़के की खुशखबरी देने का मतलब क्या है कि लड़का जो है वो साहिब इल्म होगा और साहिब फजल होगा। तो हजरत इसहाक का होना और या फिर यह कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का होना, क्यों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी तो बशारत दी थी ना, अल्लाह ताला ने जो है वो हजरत जब वो अपने मुल्क को छोड़कर हिजरत करके निकले थे तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बेटे की जो थी वो बिशारत दी थी। तो हजरत इसहाक भी हो सकते हैं और उसके साथ ही जो है वो कौन हो सकते हैं कि हजरत इस्माइल भी। तो सूरत हूद में आता है कि वहां जो खुशखबरी दी गई थी वो थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी होंगे और फिर हजरत इसहाक। तो हजरत इसहाक से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता भी नसीब होगा। और यहां पे भी जो है वो एक खुशखबरी जो है वो दी जा रही है कि उनको एक जी इल्म लड़के की पैदाइश की खुशखबरी दी। फअकबलत इमरातुहु फी सर्रा, जो है आप देख लें कि क़िबला आगे सामने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फअकबलत, अब आगे बढ़ी कौन, इमरातुहु उसकी बीवी, उसकी बीवी आगे बढ़ी फी सर्रातिन चीखती हुई। तो सर्रा जो है इसके क्या मानी होते हैं, स्वाद रारा, इसके मानी होते हैं गैर मामूली आवाज, जैसे शरीर कलम से निकलने वाली आवाज को भी कहते हैं। इसी तरह ये लफ्ज जो है आप पढ़ चुकी हैं कि जैसे सरर बांधना, सररतुन वो थैली जिसमें नकदी रखकर बांध दी जाती है, मजबूती से उसको बांध कर रख दिया जाता है ना। तो इसी तरह ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है अरबों के यहां, कैसे इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, मसलन सरल फरसु उजू नहीं, घोड़े ने अपनी कनौतियां खड़ी की। अब आप देखें कि घोड़ा है बैठा हुआ है और कोई उसको आवाज सुनाई दे ना किसी के चलने की, तो जो उसकी बाल होते हैं ना वो ऐसे उनको हिलाता है, घोड़े ने अपनी कनौतियां जो है वो बाल यानी कानों को हिलाना या बालों को हिलाना, तो घोड़े ने अपनी कान खड़े किए, उजू नहीं ही कान खड़े किए। तो फी सर्रा का मुहावरा इससे निकला कि ताज्जुब और हैरानी की हालत को जाहिर करने के लिए, जैसे चीख पड़ना। तो यहां पर जब उनको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी गई तो इस पर उनकी बीवी जो थी ये चीख पड़ी, और ये कौन थी, हजरत सारा, क्योंकि हजरत इस्माइल पैदा हुए थे हजरत हाजरा से, और हजरत हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी आप पढ़ चुकी हैं सूरत जो है वो सवाफात में, है ना, वहां पे आपने पढ़ी। और यहां फिर कौन मुराद है, हजरत हजरत इसहाक, है ना, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और बीवी है सारा। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो चीखते हुए आगे बढ़ी, वो क्यों चीखी, फसक्कत वजहहा, और उसने अपना मुंह भी पीट लिया। और सक्कत स्वाद काफ, काफ के मानी होते हैं दो चीजों का आपस में कुवत और शिद्दत से टकराना, के फसक्कत वजहहा, और उसने अपना चेहरा भी पीट लिया, जैसे सक्तल बाब, इसी तरह ताली बजाना या तमाचा मारना मुंह पीटना उसके लिए भी आता है। तो फसक्कत वजहहा, उसने अपना चेहरा पीट लिया, एक तो उनके मुंह से अजीब सी आवाज निकली हैरत के साथ, दूसरा अपना चेहरा भी पीट लिया। वकालत अजूजुन अकीम, और कहने लगी बूढ़ी बांझ। अजूजुन जो है आयन जीम ज़ा से है, आयन जीम ज़े से, और इसके मानी क्या होते हैं, बूढ़ी, बुढ़ापे के लिए भी आता है जब इंसान आजीज हो जाता है। और अकीम आयन काफ मीम से है, और अकम के मानी क्या होते हैं, के इसके मानी होते हैं बांझ के, बेखैर के, कि जिसके अंदर जो है कोई भी खैर ना हो। क्योंकि आप जो है ये लफ्ज पहले भी पढ़ चुकी हैं, जैसे हवाओं के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि हवाएं भी दो तरह की होती हैं, एक हवाएं होती हैं कैसी के लवाके बराबर, और जो है वो फर्टिलाइजेशन करने वाली, बादलों को लाने वाली, अभी पीछे भी आपने पढ़ा, लेकिन ऐसी हवाएं भी होती हैं कि अकीम। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बूढ़ी और जवानी में भी मैं बांझ रही, और इस बुढ़ापे में जबकि मैं औलाद के काबिल भी नहीं हूं, तो मेरे जो है वो बच्चा पैदा होगा। और बाइबल से क्या बात पता चलती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 100 साल थी और हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। और आप देख लें कि अब तो ये है कि 40 से ऊपर भी बाज़ औक़ात बच्चा पैदा नहीं होता, 45-50, इसमें और चांसेस कम हो जाते हैं ना आमतौर पर। तो अब वो बड़ी हैरत से पूछने लगी कि क्या मेरे यहां बच्चा पैदा होगा। फ़क़ालत अजूज़ु नक़ीम क़ालू कज़ालिक, फरिश्तों ने कहा कि इसी तरह। क़ाला रब्बुकी, तेरे रब ने यही कुछ फरमाया है, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, वो हकीम है और सब कुछ जानता है, कि हकीम भी है और उसके साथ ही वो अलीम, इल्म रखने वाला भी है। तो अब आप देख लीजिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई नहीं हैरत अदा हुए, उन्होंने कोई बात नहीं की, खुशखबरी सुनी है। अब जो बात करेंगे आप अगले पारे में पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन जो है बीबी सारा बहुत हैरान परेशान है। तो अब उनकी हैरत और परेशानी का फरिश्ते एक ही जवाब देते हैं कि तेरे रब ने ऐसा ही कहा है, और उसके फैसले कैसे हैं, हकीमाना है कि जवानी में नहीं दिया तो बुढ़ापे में देगा, और अलीम, उसको पता है कि जवानी में नहीं दिया और मैं बुढ़ापे में दे रहा हूं, और उसके फैसले मोहकम है कि जो किया कहा है वो होकर रहेगा। तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर रहता है। तो ये है आज का सबक, और आज के सबक से हमारे अमल के लिए क्या बात निकलती है, अमल का उसूल क्या निकलता है, कि हम अपने अंदर मुत्तकीन और मोहसिनीन की सिफात पैदा करें। दिन में भी, दिन के अंदर क्या करना है, अल्लाह के हकूक अदा करने हैं, बंदों के हकूक अदा करने हैं जो हमारे जान और माल पर हैं, और रातों को भी भूल कर घोड़े बेच कर सोना नहीं है, रातों को भी उठना है, दिन में भी इस्तग़फार करना है और रात को भी इस्तग़फार करना है। और अल्लाह फिर हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि वो जन्नत में जाने वाले हैं, फी जन्नतिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, कि मुठियां भर भर के अल्लाह उनको जन्नतों में इनाम दे, सखी दाता और लपक लपक कर उसको खुशियों से लेते चले जाएं। तो अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु।